السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول بلیک گرل۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیشکش محمد اظہر لطیف، آواز پرویز احمد خان، مصنف ظہیر احمد۔ مزید معلومات یا دیگر کتابوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 0321-2138-225، 0300-2919-600۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ عمران صوفے میں دھسا ایک سائنسی رسالے کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان دنوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے ان کے راوی میں چین ہی چین تھا۔ عمران کے پاس چونکہ کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت فلیٹ میں ہی گزرتا تھا، اور فلیٹ میں یا تو ٹیلی ویژن کے سامنے ایکشن، تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلمیں دیکھتا رہتا، یا پھر لائبریری سے لائی ہوئی مخصوص کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتا۔ ان دونوں صورتوں میں سلیمان بیچارے کی شامت ہی رہتی تھی۔ اسے نہ صرف بار بار عمران کے لیے چائے بنانی پڑتی تھی، بلکہ بعض اوقات اسے ایک بار کی بنائی ہوئی چائے کئی بار گرم کر کے عمران کے سامنے رکھنی پڑتی تھی، اور عمران فلم دیکھنے یا کتاب پڑھنے میں اس قدر منہمک ہوتا کہ اس کے سامنے پڑی ہوئی چائے بار بار ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ وہ نہ صرف ٹھنڈی ہو جاتی تھی بلکہ اپنا ذائقہ بھی بدل دیتی تھی، اور جب عمران کو چائے کا خیال آتا، وہ کپ اٹھا کر چائے کا سپ لیتا تو اس کا منہ بے ذائقہ ہو کر رہ جاتا، اور چیخ چیخ کر سلمان کو پکارتا، اور سلمان کے آنے پر اسے چائے پر مخصوص انداز میں لیکچر دینا شروع ہو جاتا، جس کے جواب میں ظاہر ہے سلمان بھی اسے آڑے ہاتھوں لیتا تھا، اور پھر ان کی باتوں پر باقاعدہ بحث چھڑ جاتی۔ ان دونوں کے درمیان شروع ہونے والی بحث ایک بار شروع ہو جاتی تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ظاہر ہے نہ عمران ہار ماننے والوں میں سے تھا اور نہ سلمان۔ اس وقت بھی عمران سائنسی رسالہ پڑھنے میں منہمک تھا، اور اس کے سامنے میز پر پڑی ہوئی چائے، جسے سلمان تیسری بار گرم کر کے اس کے سامنے رکھ کر گیا تھا، ایک بار پھر ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور اس کا رنگ بھی سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے عمران کو چائے کی طلب ہوئی تو اس نے رسالے کے صفحے سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے منہ کے قریب لے آیا۔ اس نے چائے کے بدلے ہوئے رنگ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور کپ ہونٹوں سے لگا کر چائے کا سپ لیا۔ جیسے ہی اس نے چائے کا سپ لیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے، کیونکہ چائے کڑوی اور بد ذائقہ ہو چکی تھی۔ سلیمان، سلیمان! عمران نے با مشکل تمام چائے کا کڑوا گھونٹ حلق میں ڈالتے ہوئے چیخ کر سلیمان کو آواز دی۔ فرمائے! سلیمان نے عمران کی آواز سن کر دروازے پر علاءالدین کے چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات تھے، اور وہ عمران کی جانب یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمران کی اس طرح بلانے پر شدید کوفت ہوئی ہو۔ فرماؤں؟ میں کیا فرماؤں گا؟ تم نے مجھے فرمانے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے؟ عمران نے رسالہ میز پر رکھ کر اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ اب فرمانے کے قابل بھی نہیں رہے؟ سلمان نے حیض بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے چائے کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کپ ہے اور کیا ہے یہ؟ سلمان نے اسی انداز میں کہا۔ کپ تو ہے، لیکن اس کپ میں کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اگر آپ نے پی نہیں تو اس میں چائے ہو سکتی ہے، چائے کے علاوہ کچھ نہیں، سلمان نے کہا۔ چائے ایسی ہوتی ہے؟ عمران نے غصے لہجے میں کہا۔ تو کیسی ہوتی ہے آپ ہی بتا دیں، میں تو روز آپ کو ایسی ہی چائے دیتا ہوں، سلمان نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمران کی بات سمجھ نہ پا رہا ہو، وہ اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایسی چائے بنا کر دیتے ہو تم مجھے؟ جانتی ہو اس چائے میں تم نے کیا ڈالا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا ڈالا ہے؟ سلمان نے بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ تم نے ڈالا ہے، بتاؤ کیا ڈالا ہے تم نے اس چائے میں؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میں نے کیا ڈالنا ہے، چائے میں ہمیشہ جو ڈلتا ہے وہی ڈالتا ہوں، دودھ، پتی اور چینی، سلیمان نے کہا۔ دودھ، پتی اور چینی کے علاوہ بھی تم نے اس میں کچھ ملایا ہے؟ عمران نے کہا۔ دودھ، پتی اور چینی کے علاوہ میں چائے میں کیا ملا سکتا ہوں؟ اور ہاں، چائے کا رنگ نکالنے کے لیے مجھے اس میں پانی کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پیور دودھ پتی پسند ہی نہیں ہے، سلیمان نے کہا۔ بس اس کے سوا تم نے چائے میں اور کچھ نہیں ملایا تھا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، سلیمان نے کہا۔ تو چائے اتنی کڑوی کیوں ہے؟ عمران نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کڑوی چائے؟ کیا مطلب؟ سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کڑوی چائے کا مطلب کڑوی چائے ہوتا ہے، سمجھے تم؟ اگر نہیں سمجھے تو ادھر آؤ اور چائے کا ایک سپ لے کر دیکھو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کڑوی چائے کا کیا مطلب ہوتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، اس وقت میرے پاس کسی بھی بات کے مطلب جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بار بار چائے گرم کرنے سے اس کا ذائقہ بدل گیا ہو، اس لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں چائے لایا کروں تو اسی وقت پی لیا کریں۔ آپ کو بس چائے منگوانے کا شوق ہوتا ہے، چائے آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے تو وہیں پڑی پڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور آپ چیخ چیخ کر اسی چائے کو بار بار گرم کرانے لگتے ہیں جس سے لامحالہ چائے کا ذائقہ بدل جاتا ہے بلکہ اس کی تاثیر میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اتنی ساری باتیں ایک ساتھ، کیا تم کسی تیز گام پر سوار ہو؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تیز گام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سلیمان نے کہا، جس رفتار سے تم بول رہے ہو اس رفتار سے تو کوئی تیز گام بھی نہیں چلتی ہوگی۔ اپنی نالج ٹھیک کرنے کہا، گام کا مطلب گھوڑے کا ایک قدم ہوتا ہے، اسے پاؤں بھی کہا جاتا ہے، اور گام فارسی کا لفظ ہے جو اسم میں مذکر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ اس رفتار سے تیز گام بھی نہیں چلتا ہوگا، یہ نہیں کہ تیز گام بھی نہیں چلتی ہوگی، سلیمان نے کہا۔ اچھا جناب، علامہ فاضل بلکہ علامہ مولوی تفضل حسین صاحب، آئندہ میں اپنی گرامر کا خیال رکھوں گا۔ پتہ نہیں میں یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ میرے فلیٹ میں میرے ساتھ دنیا کا اتنا بڑا عالم فاضل رہتا ہے جس کے سامنے مجھے سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر بات کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم نے میرے چائے میں کیا ملایا ہے؟ عمران نے دوبارہ چائے کی طرف آتے ہوئے کہا، بتا چکا ہوں اس میں پانی، پتی، چینی اور دودھ کے سوا میں نے کچھ نہیں ملایا۔ بے شک آپ کسی لیبارٹری میں بھیج کر اس کا تجزیہ کرا لیں۔ میں اسے کسی لیبارٹری میں لے جانے کے قابل رہوں گا، تبھی کچھ پتہ چلے گا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے دودھ، پتی، چینی اور پانی کے ساتھ ساتھ چائے میں کیا ملایا تھا؟ عمران نے کہا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی فضول باتیں سنتا رہوں۔ کیوں، وقت کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے کہیں جانا ہے؟ جی ہاں جانا ہے، تو کہہ رہا ہوں نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے جناب مولوی تفضل حسین صاحب؟ جہاں بھی جاؤں اس سے آپ کو کیا؟ واہ کیا انداز ہے، اگر تو ایسے رہے ہو جیسے جناب کو پرائم منسٹر یا صدر مملکت نے اپنے زہرانے میں خاص طور پر شرکت کی دعوت نامہ بھیجا ہو۔ ایسا ہی سمجھ لیں، کیا مطلب، کیا تم واقعی صدر مملکت یا پرائم منسٹر کی دعوت پر جا رہے ہو؟ میرے لیے وہ صدر مملکت اور پرائم منسٹر سے بھی بڑھ کر ہے۔ کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم سے بڑا عہدہ اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ میری ہونے والی بیوی کا، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران چند لمحے حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر وہ یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہونے والی بیوی، کیا تم شادی کر رہے ہو؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کرنے رہا، میں شادی کر چکا ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں چار بچوں کا باپ بھی بن چکا ہوں، وہ بھی جوان بچوں کا باپ۔ سلیمان نے گردن اکڑا کر بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور عمران اس کی بات سن کر لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے صوفے پر گرنے سے بچایا تھا۔ چار بچوں کا باپ اور بچے بھی جوان، کیا تم نے کسی شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، شادی شدہ سے نہیں، ایک بیوہ سے، سلیمان نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، شادی شدہ ہو یا بیوہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا، آپ کی نظر میں نہ پڑتا ہوگا لیکن میری نظر میں شادی شدہ ہونے اور بیوہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی شدہ اسے کہتے ہیں جس کا شریک حیات زندہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا شوہر نامدار وفات پا چکا ہو، سلیمان نے باقاعدہ فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ اور جن مردوں کی بیویاں وفات پا چکی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عمران نے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان بیچاروں کو رنڈوا کہا جاتا ہے، سلیمان نے بتایا۔ اب سمجھ گیا، تم نے جس بوڑھی بیوہ سے شادی کی ہے اگر وہ تم سے پہلے مر گئی تو تم رنڈوے ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے پہلے تم وفات پا گئے تو پھر وہ بیوہ ہو جائے گی۔ عمران نے کہا، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ بوڑھی ہے؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ تم نے ان کے جوان بچوں کے باپ بنے ہو، اگر اس عورت کے بچے جوان ہیں تو پھر وہ بوڑھی ہوگی، کوئی ٹین ایجر تو نہیں ہوگی نا؟ آج کے جدید دور میں بوڑھی عورتیں جوان عورتوں سے زیادہ جوان اور حسین نظر آتی ہیں، سلمان نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ سب جدید میک اپ کا کمال ہے، میک اپ سے جوان بیٹیوں کے ساتھ چلنے والی ان کی بوڑھی مائیں ان سے بھی زیادہ جوان اور کم عمر دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے بھی جس سے شادی کی ہے اس کی عمر جو بھی ہو لیکن اس کا حسن دیکھ لیں تو آپ کو ٹین ایجر سے بھی زیادہ کم عمر دکھائی دے گی، سلیمان نے کہا۔ کیا تم نے دودھ پیتی بچی سے شادی کر لی ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ لاہور والا کنواں تھا، کبھی کبھی آپ بڑی بےتکی باتیں کر جاتے ہیں، دودھ پیتی بچیوں سے بھلا کون شادی کر سکتا ہے؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ دودھ پیتے بچے، عمران نے فوراً جواب دیا۔ یہ فرسودہ رواج دیہاتوں اور جاہل لوگوں میں ہوتا ہے جو اولاد کی پیدا ہوتے ہی انہیں خاندانی رشتوں میں جوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے کیونکہ بچے بڑے ہو کر ان رشتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تم باتوں کا رخ بدل رہے ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے کوئی رخ نہیں بدلا، میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں چار جوان بچوں کا باپ ہوں، سلمان نے کہا۔ میں تمہاری شادی کی نہیں، اس کڑوی چائے کی بات کر رہا ہوں جس کا ذائقہ زہر سے زیادہ کڑوا ہے۔ کیا مطلب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کی چائے میں زہر ملایا ہے؟ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں ہو سکتا ہے، میں والا آپ کی چائے میں زہر کیوں ملانے لگا؟ تم نے کسی بڑھیا سے شادی کر لی ہے اور تم چار جوان بچوں کے باپ بھی بن چکے ہو، اب تمہیں کسی طرح مجھ سے بھی تو پیچھا چھڑانا تھا، یہ کام آسانی سے تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے تم نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ تم مجھے چائے میں زہر ملا کر دے دو، تاکہ وقتی طور پر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے اور تم میرے بغیر ساری زندگی عیش کر سکو، عمران نے کہا۔ یہ احمقانہ سوچ آپ کے دماغ میں ہی آ سکتی ہے، میرے دماغ میں ایسی فضول باتیں نہیں آتی، آپ کی زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو ہلاک کر کے مجھے کیا ملے گا؟ سلمان نے کہا۔ کیا مطلب میری زندگی سے تمہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ آپ زندہ رہیں گے تب ہی مجھے سابقہ تنخواہیں ملیں گی، اگر آپ مر گئے تو میں اپنی سابقہ تنخواہیں کس سے وصول کروں گا؟ بڑی فلسفی ہو گئے ہو، کیا کسی مرنے والے فلسفی کی بیوہ سے شادی کی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں نے جسے شادی کی ہے وہ کسی فلسفی کی بیوہ نہیں بلکہ کسی لینڈ لارڈ کی بیوہ ہے جو مرتے وقت اس کے لیے کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ گیا ہے، سلمان نے کہا۔ اربوں کی جائیداد؟ ارے باپ رے، تم کسی ارپتی بیوہ کے پتی بنے ہو؟ عمران نے چونک کر کہا۔ پتی میں سمجھا نہیں، سلمان نے کہا۔ کافرستانی زبان میں بیوی کو پتنی اور شوہر کو پتی کہا جاتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو وہاں کے شوہر حضرات اپنی بیویوں کو استری کہتے ہیں جبکہ ہم استریوں سے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں نکالتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ ایک کافستانی رہنے کے لیے آیا تھا، اتفاق سے وہ جس گھر میں رہنے آیا تھا وہ میرے ایک دوست کا گھر تھا، میں ایک دن اپنے کپڑے استری کر رہا تھا کہ میری استری خراب ہو گئی، مجھے جلدی سی، اس لیے میں اپنے اس دوست کے گھر پہنچ گیا تاکہ اس سے استری ادھار لے سکوں، جب میں نے اس کا دروازہ بجایا تو میرے دوست کا کافستانی مہمان باہر آ گیا، وہ مجھے پہچانتا تھا، اس نے میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ وہ مجھے استری چاہیے، میری استری، ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کافستانی مجھ پر لٹ لے کر چڑھ دوڑا، پھر میری جان تب بچی جب میں نے اسے اور اس نے مجھے استری کا مطلب سمجھایا، سلمان نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سمجھنے اور سمجھانے تک اس نے لٹ مار مار کر یقیناً تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، میں کئی روز تک اپنی استری سے ہی اپنی ہڈیاں سہلاتا رہا، سلمان نے کہا۔ چلو یہ بات تو ہو گئی ختم، اب بتاؤ کہ تم نے چار بچوں کی اماں سے کب اور کیسے شادی کی تھی اور تم نے مجھے اپنے دعوت ولیمے پر کیوں نہیں بلایا؟ عمران نے کہا۔ دعوت ولیمہ کروں گا تبھی آپ کو بلاؤں گا نا، ابھی تو میں نے نہ اپنی استری، میرا مطلب ہے اپنی بیوی کی شکل دیکھی اور نہ ہی بچوں کی، سلمان نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے اس بیوہ کی شکل نہیں دیکھی تو پھر تمہاری شادی کیسی ہوگی؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ بس ہوگی، اب کیا بتاؤں، سلمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، اب مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے، جب یاد آئے گا تو میں آپ کو سارا خواب منظر بہ منظر سنا دوں گا اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ، سلمان نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم نے خواب میں ارب پتی بیوہ اور چار بچوں کی جوان ماں سے شادی کی تھی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہتے کہ خواب دیکھتے ہوئے اگر اچانک آنکھ کھل جائے اور فوراً فجر کی اذان سن لی جائے تو خواب سچا ثابت ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ارب پتی بیوہ سے نکاح ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور اس وقت فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھی، سلمان نے کہا۔ اگر تمہارا نکاح حقیقت میں ہونا ابھی باقی ہے تو پھر تم اب کہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے؟ اسی بیوہ کو ڈھونڈنے جس کا خواب میں میرے ساتھ نکاح ہوا تھا، کہاں ڈھونڈنے جا رہے تھے؟ خواب میں میرا جس سرپتی بیوہ سے نکاح ہوا تھا وہ جس بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے لیے دلہن بنی تھی، مجھے اس بیوٹی پارلر کا پتہ معلوم ہے، میں وہاں جا کر جہاں آرا بیگم کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اور سیدھا اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے جس طرح میں نے خواب میں اس سے نکاح ہوتے دیکھا ہو اسی طرح اس نے بھی مجھے خواب میں دیکھ لیا ہو، تو پھر ہمیں بھرا ایک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر تم اس کے جوان بچوں نے تمہیں دھتکار دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو میں انہیں دھتکار دوں گا، میرے اور ارب پتی بیوہ کے درمیان جو بھی آئے گا میں اس سے راستے سے ہٹا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، جس طرح تم نے میری چائے میں زہر ملا کر مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، کیا اسی طرح تم ارب پتی بیوہ کو بھی راستے سے ہٹاؤ گے؟ آپ گھما پھرا کر بات چائے اور زہر پر ہی کیوں لے آتے ہیں؟ سلمان نے منہ بنا کر کہا۔ کیونکہ میں زہریلی چائے کا ایک گھونٹ بھر چکا ہوں اور اب مجھے اپنی رگوں میں زہر کی سرسراہٹ مختی محسوس ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ اس کے باوجود آپ اس طرح سکون سے کھڑے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ میں گر جاؤں اور ایڑیاں رگڑنا شروع کر دوں؟ عمران نے بھی اس سے زیادہ برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں اس سے تو واقعی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی چائے میں سچ مچ زہر ملا دوں، سلمان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تاکہ تم ارب پتی بیوہ کو ڈھونڈ کر اس سے سچ مچ نکاح کر لو اور اکیلے ہی اس کی دولت پر عیش کرو، ہے نا یہی بات؟ عمران نے بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا۔ ظاہر ہے اس سے جب میرا ہی نکاح ہونا ہے تو اس کی دولت پر عیش بھی میں ہی کروں گا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ آپ کو بھی عیش کراؤں گا؟ سلمان نے اسی انداز میں کہا، تو کیا ہوا، تم میرے بڑے بھائی تو ہو کیا، تم میرے بڑے بھائی نہیں ہو گیا؟ عمران نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا، گڈ شو، اسے کہتے ہیں مسکے بازی، اب بڑھیا کی دولت پر عیش کا سن کر آپ نے مجھے اپنا بڑا بھائی بنا لیا ہے۔ سلمان نے عمران کو تیز نظروں سے گھورا، چلو بڑا بھائی بننا پسند نہیں ہے تو چھوٹے بھائی بن جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے کہا، بہت فرق پڑتا ہے، آپ کو بڑا یا چھوٹا بھائی بنانے سے تو یہی بہتر ہوگا کہ اس بڑھیا کو تلاش کرنے اور اسے نکاح کرنے سے پہلے میں واقعی آپ کو چائے میں زہر بلکہ بہت سارا زہر ملا کر دے دوں، تاکہ ارب پتی بیوہ کی جائیداد میں میرا کوئی حصے دار نہ بن سکے۔ سلمان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، حصے داروں میں تو بڑھیا کے چار بچے بھی شامل ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ عمران نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، میں باپ بن کر انہیں اتنا پیار دوں گا کہ وہ باپ کا پیار دیکھ کر خود ہی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ سلمان نے کہا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انہیں بھی چائے پلانے کا آپشن تو ہوگا میرے پاس، جس طرح میں آپ کو زہر دے کر ہلاک کروں گا اس طرح کسی دن میں خاموشی سے ان کی چائے میں بھی زہر ملا دوں گا، پھر سب کچھ میرا ہوگا۔ سلمان نے بڑے مزے سے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سلمان سے نوک جھونک کرتے کرتے اس کے دماغ سے خشک موضوعات پر پڑھنے والی کتابوں کی ساری غلط چھڑ جاتی تھی اور وہ فریش ہو جاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان سے بے تکی باتوں کی نوک جھونک کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور شاید سلمان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی عمران کی بے تکی باتوں میں اس کا بھرپور انداز میں ساتھ دیتا تھا۔ اگر چائے میں زہر کی مقدار کم ہے تو اور ڈالنا ہوں، سلمان نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی چائے میں بے پناہ کڑواہٹ ہے، اور یہ کڑواہٹ بار بار پکنے اور چائے کا ذائقہ تبدیل ہونے سے نہیں ہوئی۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ سلمان نے چونک کر کہا، خود ہی چکر دیکھ لی، عمران نے کہا، اگر میں چائے پی کر اس دنیا سے لڑک گیا تو تمہاری جگہ اس ارب پتی بڑھیا سے میں شادی کر لوں گا اور پرسکون زندگی گزاروں گا، اور کیا؟ عمران نے برچستہ جواب دیا، تب پھر میں چائے چکھنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا، اس سے تو اچھا ہوگا کہ میں آپ کے لیے دوسری چائے بنا لاؤں، سلمان نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر عمران سے چائے کا کپ لیا اور تیز سے چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران مسکراتا ہوا دوبارہ صوفے میں بیٹھ گیا اور اس نے میز پر رکھا ہوا سائنسی رسالہ دوبارہ اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ رسالہ پڑھ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلمان بھائی، سلمان صاحب، دیکھنا باہر کون آیا ہے اور کس کی انگلیوں میں خارش ہوئی ہے جو ہمارے دروازے کی گھنٹی بجا رہا ہے؟ عمران نے ایک بار پھر سلمان کو ہانک لگاتے ہوئے کہا، اپنے کانوں کا علاج کرائیں صاحب، یہ دروازے کی نہیں فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ سلمان کی کچن سے آواز سنائی دی۔ چلو جس نے جو بھی گھنٹی بجائی ہے اس کی انگلیوں میں خارش تو ہوئی ہے نا، عمران نے کہا، فون آپ کے سامنے میز پر پڑا ہوا ہے، آپ خود بات کر کے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس کی انگلیوں میں خارش ہوئی ہے؟ اگر یہ سب کام میں نے ہی کرنا ہے تو پھر مجھے تمہیں تنخواہ دینے کا کیا فائدہ؟ عمران نے منہ بنا کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھ کے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی اپنے تعارف کراتے ہوئے مخصوص انداز میں کہا، گلفشاں بول رہی ہوں کراس سے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ گلفشاں اور وہ بھی کراس سے؟ عمران نے کہا، ہاں پہچانا مجھے؟ دوسری طرف سے گلفشاں نے کہا، جی ہاں، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ گلفشاں ہیں اور کراس سے بول رہی ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ گلفشاں نے کہا، بتایا تو ہے کہ آپ گلفشاں ہیں۔ عمران اسی انداز میں کہا، کون سی گلفشاں؟ تم شاید مجھے پہچان نہیں رہی ہو۔ دوسری طرف سے گلفشاں نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کیا پتا کون سی گلفشاں، آپ نے کہا ہے کہ آپ گلفشاں ہیں تو میں نے مان لیا ہے کہ آپ گلفشاں ہیں، آپ اب کون سی گلفشاں ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ عمران نے گلفشاں کے نام کی گردان کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم مجھے بھول گئے، گلفشاں نے منہ بنا کر کہا، میں نے کبھی اپنے آپ کو یاد دیکھا تک نہیں، میں نے کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں، آپ کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، پھر بھولنے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ عمران نے کہا، اسے آواز انجان لگ رہی تھی، اس کے دماغ میں اس آواز اور اس نام کی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی جو اسے اس طرح فلینک ہو کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے آسانی سے بھول جاؤ گے، وہی ہوا ہے، تم جیسے بے درد انسان سے واقعی کوئی بھی امید رکھنا فضول ہے۔ میں ہی پاگل تھی جو اتنے سالوں سے اس انتظار میں تھی کہ تمہیں کبھی تو میری یاد آئے گی اور کبھی تو تم مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گے، مگر گلفشاں نے قدر وسیلے اور مایوس رہنے میں کہا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے آپ سے عہد و پیمان کیا ہو کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے جیے اور مریں گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں ایسے ہی عہد و پیمان ہوئے تھے ہمارے، مگر تم سب بھول گئے ہو۔ سب کچھ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔ نانسنس، گلفشاں نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، مجھے نانسنس کہہ رہی ہو؟ کیا آپ جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ عمران نے کہا اس کے لہجے میں بے حد کرواہٹ ابھر آئی تھی، بلا وجہ لڑکیوں سے بات کرنا وہ پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، تم علی عمران ہو؟ علی عمران ایم اے سی ڈی ایس سی آکسن، جو بزبان خود اور بدہان خود بولتا ہے اور خود کو دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھتا ہے، گل افشاں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ میں دنیا کا ذہین ترین انسان ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے نہیں کہا تھا، لیکن دنیا میں شیطان کی طرح مشہور ہو، تمہارے بارے میں میرے پاس تمام انفارمیشن ہے عمران، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارا اصل روپ کیا ہے، گل افشاں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میرا کوئی اور روپ بھی ہے جس کے بارے میں بھی نہیں جانتا، عمران نے چونک کر کہا۔ تم سب جانتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے نانسنس، تم بس دوسروں کو احمق بنانا جانتے ہو اور احمق بنا کر اپنا کام نکالتے ہو اور بس، گل افشاں نے کہا۔ دیکھیں محترمہ، آپ بغیر جان پہچان اور بغیر کسی وجہ کے پرسنل ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں، عمران نے سر جھٹک کر قدر ناگوار لہجے میں کہا۔ میں پرسنل ہو رہی ہوں؟ میں؟ اور کیا کہا تم نے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا اچھی بات نہیں ہے بولو، جواب دو۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں پرسنل ہو رہی ہوں؟ بولو، گل افشاں نے اور زیادہ غصے میں آتے ہوئے کہا۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ عمران نے ہونٹ بھیج کر کہا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، گل افشاں نے کہا۔ سوری، میں انجان لڑکیوں سے نہیں ملتا، نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں انجان نہیں ہوں نانسنس، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، اور گل افشاں نے پھنکار کر کہا۔ اور کیا؟ یہ میں تمہیں مل کر بتاؤں گی، گل افشاں نے کہا۔ کیا بتائیں گی آپ مجھے؟ یہی کہ اور کے بعد میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں، تم میرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں، بہت جلد تمہارے پاس آ رہی ہوں، اور جب میں تمہارے سامنے آؤں گی تو میں نے تمہارے ہوش نہ اڑا دیے تو میرا نام بلیک گرل نہیں، سمجھے تم؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ اینڈ گڈ بائے، دوسری طرف سے گل افشاں نے انتہائی غصے سے بولتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے غصے سے ریسیور کریئر پر پٹک دیا۔ ریسیور میں اس کے ریسیور پٹکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی، فون ڈس کنیکٹ ہو چکا تھا، لیکن عمران ابھی تک ریسیور کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں گل افشاں کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، یہ الفاظ اس نام کے تھے جو گل افشاں نے آخر میں لیا تھا، بلیک گرل، اور بلیک گرل کا نام عمران کو اچانک جیسے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اپنے کان میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو جہازی سائز کی میز کے پیچھے ساگوان کی اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر غیر ملکی جس کا سر گنجا تھا بے اختیار چونک پڑا۔ اس آدمی نے ہلکے گرے کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھی جس میں ذہانت کی بے پناہ چمک دکھائی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جس سے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس فیڈ لیس اسپیکنگ، ادھیر عمر نے ریسیور کان سے لگا کر انتہائی کرخت اور بھاری آواز میں کہا۔ ڈالٹن بول رہا ہوں بس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس ڈالٹن، بولو، کیوں کال کی ہے؟ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں باس، اور کلانس سے آنے والی فلائٹ کے F-306 لینڈ کر چکی ہے، فلائٹ کو لینڈ کیے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، اس فلائٹ سے آنے والے تمام پیسنجرز کلیئرنس کرا کر ایئرپورٹ سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن بی جی ابھی تک باہر نہیں آئی، ڈالفن نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ بی جی ابھی تک باہر نہیں آئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کنفرم کیا گیا تھا کہ بی جی اسی فلائٹ سے پاک ایشیا پہنچ رہی ہے، فیلڈے نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا باس، میں نے امیگریشن انتظامیہ سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام کی کسی خاتون نے کراس سے سفر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس خاتون کے بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ڈالٹن نے کہا۔ نانسنس، تمہارا کیا خیال ہے کہ اب اپنے اصلی نام اور اصلی کاغذات سے سفر کرتے ہوئے پاکیشی جائے گی؟ فیڈلے نے کہا۔ باس، میں اسپیشل گراس ویژن چشمہ پہن کر یہاں آیا تھا تاکہ بی جی اگر میک اپ میں بھی ہوں تو میں اسے پہچان سکوں، میں نے فلائٹ سے آنے والی تمام خواتین کو گراس ویژن چشمے سے دیکھا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میک اپ میں نہیں تھی اور نہ ہی ان میں کوئی بی جی تھی، ڈالٹن نے کہا۔ اس نے ضرور ایسا میک اپ کیا ہوگا جسے کراس ویژن چشمے سے بھی چیک نہ کیا جا سکتا ہو، فیڈلے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے اس فلائٹ سے آنے والی تمام خواتین کو DD کیمرے سے تصویریں اتار لی ہیں، ان سب تصاویر کو میں نے اسپیشل سیکٹر میں چیک بھی کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی میک اپ DD کیمرے کی آنکھ سے نہیں چھو سکتا، ان میں کوئی ایک تصویر بھی بی جی کی نہیں ہے، ڈالٹن نے جواب دیا۔ تم کہنا چاہتے ہو بی جی اس فلائٹ میں آئی ہی نہیں ہے، فیڈلے نے چونک کر کہا۔ یس بس یا تو اس فلیٹ میں آئی نہیں ہے یا پھر وہ راستے میں ہی کہیں ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے کہا راستے میں کیا مطلب؟ فیڈلر نے چونکتے ہوئے کہا. کراس سے پاکیشیا آنے والی فلائٹ کئی ممالک سے گزر کر آتی ہے باس, اور یہ فلائٹ تینوں ممالک میں فیول اور مینٹیننس کے لیے رکتی ہے. ان ممالک سے کئی افراد اس فلائٹ میں اترتے بھی ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بی جی ان میں سے کسی ملک میں ڈراپ ہو گئی ہو, ڈالٹن نے کہا. کیا تم نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں کہ اس فلائٹ سے کہاں کہاں سٹے کیا تھا اور کن کن ممالک میں اس فلائٹ نے لیڈیز پیسنجرز ڈراپ ہوئی تھی؟ فیڈل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. یس باس, کارمن, پولینڈ, ڈنمارک اور ہنگری, یہ چار ایسے ممالک ہیں جہاں 40 افراد اس فلائٹ سے اترے بھی تھے اور سوار بھی ہوئے تھے. ان 40 افراد میں 30 لیڈیز پیسنجر ہیں جن میں 7 کارمن میں اتری تھیں, 8 پولینڈ میں اور 10 ڈنمارک میں. 14 لیڈیز نے ہانگری تک کا سفر کیا تھا. اس کے بعد یہ فلائٹ اٹالی بھی گئی تھی جہاں ایک خاتون ڈراپ ہوئی تھی, ڈالفن نے جواب دیتے ہوئے کہا. نارسنس, تو تم نے ان لیڈیز کے بارے میں معلومات کیوں حاصل نہیں کی؟ آیا ان کا تعلق انہی ممالک سے تھا جہاں وہ ڈراپ ہوئی تھی, یا ان میں کوئی ایسی خاتون بھی تھی جو اپنی منزل پر آنے کے بجائے راستے میں ہی رک گئی تھی؟ فیڈل نے اسی لہجے میں کہا. میں نے اس کام کے لیے فارن ایجنٹس کو متحرک کر دیا ہے, بہت جلد ہی ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھی اور ان میں سے کون سی ایسی خاتون تھی جو اپنی منزل کے بجائے راستے میں ڈراپ ہو گئی تھی, ڈالٹ نے جواب دیا. ان کے بارے میں جب معلومات آئیں گی تب دیکھا جائے گا. جو خواتین پاکیشیا پہنچ چکی ہیں, کیا ان کے بارے میں تم جانتے ہو گے وہ کون ہے اور ان کے نام و پتے کیا ہیں؟ یس باس, میں نے امیگریشن کے عملے کے ایک آدمی کو خرید لیا تھا اور اس سے مجھے کراس سے آنے والی فلائٹ کے تمام مسافروں کا ڈیٹا مل گیا ہے. میں ابھی ایئرپورٹ پر ہی ہوں, آپ کو کال کرنے کے بعد میں ہیڈ کوارٹر آ کر اس ڈیٹا کو چیک کروں گا اور پھر ان تمام جگہوں کو چیکنگ کروں گا جہاں کراس سے آنے والی خواتین گئی ہیں. اس کے بعد میں ان کی چھان بین کروں گا اگر کہ آیا ان میں کوئی بھیجی تو نہیں جو مجھے اور میرے ڈی ڈی کیمرے کو ڈاج دے کر نکل گئی ہو, لالٹن نے کہا. اوکے, یہ کام جلد سے جلد کرو. چیف کسی بھی دن پاکیشیا پہنچ سکتے ہیں. اگر انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے بیجی کو گم کر دیا ہے اور اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں تو چیف ہمیں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہلاک کر ڈالے گا, فیڈلر نے کہا. اگر بیجی نے واقعی فلائٹ سے سفر کیا تھا تو وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گی چیف. وہ کہیں بھی ڈراپ ہوئی ہوگی تب بھی میں اسے ٹریس کر لوں گا, میں اس کام میں ماہر ہوں. بیجی زیادہ دیر مجھ سے نہیں چھپی رہ سکے گی, ڈاکٹر نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. گڈ شو, اس کا ہمارے ہاتھ آنا بے حد ضروری ہے ڈاکٹر, اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. اسے کسی بھی صورت میں پاکیشیا حکام سے نہیں ملنا چاہیے. ہمیں یا تو اسے تلاش کر کے اپنے قبضے میں کرنا ہے یا پھر اسے ہلاک کرنا ہے. چیف نے اس کے لیے ہمیں سختی سے ہدایات دے رکھی ہے کہ بیجی کو پاکیشیا میں دیکھتے ہی ہلاک کر دیا جائے, فیڈلر نے کہا. ایسا ہی ہوگا باس, آپ فکر نہ کریں. میں بیجی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دوں گا اور وہ جہاں بھی ہوئی وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی, ڈاکٹر نے کہا. اوکے, تمہیں جو کرنا ہے کرو, مجھے جلد سے جلد بیجی زندہ حالت میں یا پھر اس کی لاش چاہیے, سمجھے تم؟ فیڈلر نے کہا. یس باس, میں جلد ہی آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا, ڈاکٹر نے کہا. اور فیڈلر نے اوکے کہہ کر ریسیور کریئر پر رکھ دیا. اس کے چہرے پر شدید بے چینی اور تذبذب کے آثار نمایاں تھے. چند لمحے وہ پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا. پھر اس نے میز پر پڑا ہوا شراب کا گلاس اٹھایا جو آدھا بھرا ہوا تھا. اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں ساری شراب حلق میں انڈیلتا چلا گیا. اگر بیجی پاکیشیا نہیں آئی ہے تو راستے میں کہاں ڈراپ ہو سکتی ہے, فیڈل نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا. اگر بی جی پاکیشیا نہیں آئی ہے تو راستے میں کہاں ڈراپ ہو سکتی ہے, فیڈلر نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا. وہ ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسی لمحے کمرے میں تیز سیٹی کی آواز ابھری تو فیڈلر بے اختیار چونک پڑا. سامنے دیوار پر ایک ڈولفن مچھلی کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی جو ایک بڑے تالاب میں اچھلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اس مچھلی کی ایک آنکھ جل بجھ رہی تھی. ڈولفن مچھلی کی آنکھ کو جلتے گجتے دیکھ کر فیڈلر نے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر میز کے پیچھے سے نکل کر لڑکھڑا دے قدموں سے چلتا ہوا اس تصویر کے سامنے آ گیا. اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مچھلی کی جلتی بوجھتی ہوئی آنکھ پر ایک انگلی رکھ دی. جیسے ہی اس نے مچھلی کی آنکھ پر انگلی رکھی اسی لمحے نہ صرف سیٹی کی آواز بند ہو گئی بلکہ مچھلی کی جلتی بوجھتی آنکھ بھی بجھ گئی.
پھر نے مچھلی کی آنکھ سے ہاتھ اڑایا تو اچانک مچھلی کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ مچھلی کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی اور یہ روشنی فوار کی طرح فیرلے پر پڑنے لگی اور فیرلے کا جسم ہلکے نیلے رنگ کا ہو گیا۔ یس فیرلے ہیئر، فیرلے نے تصویر کے سامنے انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بلیکنگ اسپیکنگ، تصویر سے خون خوار بھیڑیے جیسی بلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس کنگ، حکم، فیرلے نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ بلیک گرل کا کیا ہوا؟ کیا وہ پاگیشیا پہنچ ہوئی ہے؟ تصویر سے بلیک کنگ کی گھراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ نو کنگ، بلیک گرل اس فلائٹ سے پاگیشیا نہیں پہنچی ہے، وہ راستے میں ہی کہیں ڈراپ ہو گئی ہے، فیرلے نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے نانسنس کہ وہ راستے میں ڈراپ ہو گئی ہے؟ بلیک کنگ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو فیرلے نے والٹن سے ہونے والی باتوں سے چیف کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ نانسنس ہو تم سب کے سب، تم نے یہ ساری ذمہ داری خود اٹھانے کے بجائے ڈالٹن کو جیسے نانسنس کو آگے کر دیا تھا، جو ایک گرل کو چیک کرنے کے لیے کراس وین چشمہ اور ڈی ڈی کیمرہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو بلیک گرل کوئی عام سی لڑکی ہے؟ اور عام سا میک اپ کر کے پاگیشیا پہنچے گی جسے نانسنس ڈالٹن ڈی ڈی کیمرہ یا کسی کراس وین چشمے سے آسانی سے چیک کر لے گا؟ بلیک جیک نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہر چیز کی دھاڑ سن کر فیرلے کے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی۔ کنگ، وہ فیرلے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے نانسنس؟ بیجی راستے میں کہیں ڈراپ نہیں ہوئی ہے، وہ پاگیشیا پہنچ چکی ہے اور تمہارا نانسنس ڈالٹن اسے چیک کرنے میں ناکام رہا ہے۔ میں نے تمہیں سختی سے ہدایات دی تھی کہ اس معاملے کو تم خود ہینڈل کرو گے اور بیجی کے لیے خود ایئرپورٹ جاؤ گے، لیکن تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنی جگہ ڈالٹن جیسے نانسنس کو ایئرپورٹ بھیج دیا، جسے بیجی آسانی سے ڈاج دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر تم جاتے تو تم اسے آسانی سے پہچان لیتے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہوتی، لیکن تمہارے نزدیک شاید میرا حکم ماننا ضروری نہیں تھا اور تم نے یہ کام اپنے نمبر ٹو کے سپرد کر دیا، جس کی نااہلی کی وجہ سے بلیک گرل ایئرپورٹ سے نکل بھی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ بلیک کنگ نے غصیرے لہجے میں کہا۔ کنگ، میں آپ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن میری طبیعت خراب تھی، میرا کچھ دن پہلے اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکا ہوں، اس لیے میں نے یہ کام ڈالٹن کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ڈالٹن اپنے ساتھ ضروری سامان لے جائے گا اور آسانی سے کرانسی فلائٹ سے آنے والی بلیک گرل کو ڈھونڈ نکالے گا اور اسے وہیں ہلاک کر دے گا، لیکن فیرلے نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ بلیک کنگ کا غصیلا لہجہ سن کر اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپینڈکس کا آپریشن کرایا ہے، لیکن جب میری تم سے بات ہوئی تھی تو تم نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ بلیک گرل کا خاتمہ کرنے کے لیے تم خود جاؤ گے۔ جب تم نے ذمہ داری لی تھی تو پھر تم نے اسے پورا کیوں نہیں کیا؟ بولو، بلیک کنگ نے اسی انداز میں کہا۔ میرے اسٹیچز کھل گئے تھے کنگ، شاید درد کی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا، فلائٹ کے آنے میں کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے میں نے ڈالٹن کو سمجھا کر وہاں بھیج دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنا کام آسانی سے کر لے گا، لیکن نہ جانے اسے کیسے چوک ہو گئی اور بلیک گرل اس کی نظروں سے بچ کر کیسے نکل گئی، فیلڈ نے کہا۔ بلیک گرل نے ایک ایئر ہوسٹس کا میک اپ کر رکھا تھا، نانسنس وہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں پاگیشی آئی تھی، ڈالٹن نے تیاری کے عام مسافروں کو چیکنگ کی تھی، اس نے تیاری کے کریو پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اگر وہ ایئر ہوسٹس کو دیکھ لیتا تو اسے بلیک گرل کی آمد کا علم ہو جاتا۔ بلیک کنگ نے کہا، اس کا لہجہ اس طرح پھاڑ کھانے والا تھا۔ او یہ تو واقعی والٹن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے عام مسافروں کے ساتھ ساتھ تیاری کے کریو کو بھی چیک کرنا چاہیے تھا، فیلڈ نے ہنسلاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس ناسنس پر بھروسہ کیا تھا، بہرحال تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ تمہاری طبیعت واقعی خراب ہے اور تم چل پھر نہیں سکتے، اس لیے میں وقتی طور پر تمہاری سزا معطل کر رہا ہوں، اور یہ سزا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم بلیک گرل کو تلاش نہیں کر لیتے۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دو اور ہر اس جگہ بلیک گرل کو تلاش کراؤ جہاں اس کے موجود ہونے کے امکان ہیں، ہو سکتا ہے جیسے وہ دکھائی دے اسے فوراً ہلاک کر دو۔ اٹس مائی آرڈر، بلیک کنگ نے کہا۔ میں یس کنگ، تھینک یو کنگ، میں اپنی اس غلطی پر آپ سے شرمندہ ہوں، اور اب آپ نے موقع دیا ہے تو میں خود اپنی پوری فورس لے کر بلیک گرل کو تلاش کروں گا۔ بلیک گرل پاک ایشیا کے کسی بھی حصے میں ہوئی میں اس تک موت بن کر پہنچ جاؤں گا اور اسے کسی بھی حالت میں موت کے شکنجے سے نکلنے کا موقع نہیں دوں گا، فیلڈ نے اپنی سزا معطل ہونے کا سن کر خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری اطلاع کے مطابق بلیک گرل نے کلاس سے آخری کال علی عمران کو کی تھی، اس کی ریکارڈ شدہ کال میرے پاس محفوظ ہے، وہ پاک ایشیا آ کر علی عمران سے ملنے کی کوشش ضرور کرے گی، اس لیے اپنے آدمیوں کو فوری طور پر علی عمران کی نگرانی پر لگا دو اور انہیں سختی سے ہدایت دے دو کہ وہ جس لڑکی کو بھی علی عمران کے نزدیک دیکھیں وہ اسے فوراً شوٹ کر دیں، بلیک کنگ نے کہا۔ علی عمران آپ کا مطلب ہے وہ علی عمران جو فری لانسر کے طور پر پاک ایشیا سگنل سروس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اور میں کسی علی عمران کی بات کر رہا ہوں، کیا تم کسی اور علی عمران کو بھی جانتے ہو؟ لانسر بلیک کنگ نے گھبرا کر کہا، اور نہیں سوری کنگ، ریئلی ویری سوری، میں بس آپ سے علی عمران کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتا تھا، فیل نے ایک بار پھر بکھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ وقت ضائع نہ کرو نانسنس، بلیک گرل اگر علی عمران تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ علی عمران کو ہر بات بتا دے گی، اور علی عمران کو اگر میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ موت کا طوفان بن کر کراس کی طرف دوڑ پڑے گا، اور پھر کراس میں ہر طرف خوفناک تباہی پھیلا دے گا، ایسی تباہی جسے شاید میں بھی نہ روک سکوں۔ بلیک گرل کے ساتھ ساتھ اگر کسی طرح علی عمران کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، اور اسے بھی ہلاک کر دینا تاکہ اس جیسے خطرناک ایجنٹ کا ہمارے سروں سے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے اور وہ کراس آنے کی کوشش بھی نہ کر سکے، بلیک کنگ نے کہا۔ یس کنگ، میں کوشش کروں گا، فیڈلر نے رک رک کر کہا۔ کوشش؟ لانسنس، بلیک کنگ کا سپر ایجنٹ محض کوشش کرنے کی بات کر رہا ہے، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں فیڈلر کہ خود کو سنبھال لو، تم میرے غصے سے بخوبی واقف ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے تم پر سچ مچ غصہ آ جائے، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ بھی تم بخوبی جانتے ہو گے، بلیک کنگ نے خون خوار بھیڑیے کی طرح خراتے ہوئے کہا۔ یس یس کنگ، سوری کنگ، میں فیلڈ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اب میرا حکم ہے کہ تمہیں بلیک گرل کے ساتھ ساتھ علی عمران کو بھی ہلاک کرنا ہے، وہ بھی ہر حال میں، سمجھے تم؟ کنگ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور فیلڈ کا رنگ بدل گیا۔ یس یس کنگ، فیلڈ کے منہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے اندھے کنویں سے بول رہا ہو۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے مجھے علی عمران اور بلیک گرل کی ہلاکت کی اطلاع دو، عمران جیسے خطرناک انسان کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے، اس نے پاک ایشیا میں میرا بنایا ہوا سیٹ اپ ختم کر دیا تھا جو میں نے ایول کرائم کی شکل میں نقلی ادویات کے لیے خصوصی طور پر بنایا تھا، بلیک کنگ نے کہا۔ یس کنگ، میں جانتا ہوں کہ، فیلڈ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے عمران سے اپنی اس ناکامی کا بدلہ لینا ہے، اور میرا یہ بدلہ اس سے تم لوگے، بلیک کنگ کا سپر ایجنٹ فیلڈ اب اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ علی عمران کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا، بلیک کنگ نے گراتے ہوئے کہا۔ یس کنگ، میں آپ کے احکامات پر ویسے ہی عمل کروں گا جیسے آپ نے حکم دیا ہے، فیڈلر نے کہا۔ میں تمہاری کامیابی کی کار کا مزدر رہوں گا ویٹ سال، بلیک کنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ڈولفن مچھلی کی روشن آنکھوں نارمل ہو گئیں جیسے ان آنکھوں میں جلنے والے نیلے بلب آف ہو گئے ہوں۔ عمران چند لمحے ریسیور کہاں سے لگائے اسی طرح بیٹھا رہا، اسی لمحے سلمان چائے کا ایک کپ لیے اندر آ گیا، اسے دیکھ کر عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا بات ہے صاحب، بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا اما بی کی کال تھی؟ سلمان نے عمران کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور قدرے پریشانی کے تاثرات دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اما بھی، وہ تو اما بی کی بھی نانی ہے، عمران نے جیسے کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ اما بی کی نانی؟ مطلب آپ کی لکڑ نانی، سلمان نے کہا۔ لکڑ نانی؟ یہ لکڑ نانی کیا ہوتا ہے؟ نانی کی ماں پرنانی ہوتی ہے اور پرنانی کی ماں کو لکڑ نانی کہتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کی نانی کو بھی وفات پائے کئی سال ہو چکے ہیں، پھر اماں بی کی نانی کہاں سے آ گئی؟ آئی نہیں، آنے والی ہے۔ آنے والی ہے کیا مطلب؟ دنیا سے جانے والا پلٹ کر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اسی دنیا میں موجود ہے اور قرآن سے سیدھی یہاں آ رہی ہے، اگر وہ آ گئی تو آتی ہی وہ میری جان کو آ جائے گی اور میرا نعت کا بند کر کے رکھ دے گی۔ حیرت ہے، کیا دنیا میں ایسی کوئی عورت بھی موجود ہے جو آپ جیسے انسان کا نعت کا بند کر سکے؟ ہاں ایک ہے جس سے واقعی میری جان جاتی ہے۔ اوہ کون ہے وہ؟ بلیک گرل۔ بلیک گرل آپ کا مطلب ہے کالی لڑکی؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں وہ کالی نہیں ہے، بلیک گرل اس کا کوڈ نام ہے۔ تو اس کا اصل نام کیا ہے؟ گلفشاں، عمران نے جواب دیا۔ نام تو اچھا ہے لیکن اس سے آپ کا کیا تعلق، اور اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جس سے آپ کی جان جاتی ہے؟ یہ سب نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، عمران نے کرہانے والے انداز میں کہا۔ عمران نے چائے کا کپ خالی کیا اور پھر وہ کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا اور پھر تھوڑی سی دیر میں وہ اپنی سرخ رنگ کی سپورٹس کار میں تیز رفتاری سے دانش منظر کی طرف جانب اڑا جا رہا تھا۔ دانش منظر پہنچ کر جب وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک دیر اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نوٹ پیڈ اور قلم دو مجھے، سلام دو کے بعد عمران نے کہا تو بلیک دیروں نے اسباب میں سر ہلا کر سامنے میز سے نوٹ پیڈ اور ایک بال پوائنٹ اٹھا کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے نوٹ پیڈ پر ایک نمبر لکھا اور بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ پتہ کرو یہ کہاں کا نمبر ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس سے کاغذ لے لیا اور غور سے نمبر دیکھنے لگا۔ یہ کوڈ تو کراس کا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہ چیک کرو کہ اس نمبر سے کراس کے کس شہر اور کس علاقے سے کال کی گئی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔
کس نے کی تھی کال اور کسے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. میرے فلیٹ کے نمبر پر کال آئی تھی اور یہ کال آفت کی پرکالا کی تھی, عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. آفت کی پرکالا؟ کون آفت کی پرکالا؟ پہلے ٹریکر سسٹم سے نمبر کی لوکیشن کا پتہ لگا پھر بتاتا ہوں, عمران نے کہا تو بلیک زیرو اسپتال میں سر ہراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. وہ آپریشن روم سے نکل کر طے خانے میں موجود لیبارٹری میں چلا گیا. چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا, پھر وہ اٹھا اور ایکس ٹو کی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. اس نے سائز ٹیبل پر رکھا ہوا فون اپنی طرف کھینچا اور اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا. یہ سراب میں ملتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی. ایکس ٹو, عمران نے ایکس ٹو کی مخصوص انداز میں کہا. او یس چیف, حکم. ایکس ٹو کی آواز سن کر جولیا نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا. گلاب شاہ کو جانتی ہو؟ ایکس ٹو نے پوچھا. گلاب شاہ, آپ کا مطلب ہے کراس کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو جس کا نام بلیک گرل ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا. ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں, ایکس ٹو نے کہا. یس چیف, میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں. وہ انتہائی ذہین مگر انتہائی لاو والی لڑکی جس نے کرانس میں اپنے جاسوسی کا ایک چھوٹا سا ادارہ کھول رکھا ہے اور وہاں چھوٹے موٹے کیسز پر کام کرتی ہے. ایک دو مشنز کے دوران جب میں اور عمران کرانس گئے تھے, اس نے ہمارے مشن مکمل کرنے میں ہماری مدد کی تھی اور اسی کی مدد سے ہم نے اپنا مشن آسانی سے مکمل کر لیا تھا. وہ پاکیشیا آ رہی ہے, ایکسٹرو نے کہا. بلیک گرل پاکیشیا آ رہی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کب آ رہی ہے وہ اور کیوں؟ جولیا نے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیض بھرے لہجے میں کہا. میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا ہے, تمہیں اس کے پاکیشیا آنے کا شیڈول معلوم کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ پاکیشیا کیوں آ رہی ہے. اگر اس کا پاکیشیا آنے کا مقصد ذاتی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہی ہے تو پھر اسے پاکیشیا میں کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے, ایکس نے کرخت لہجے میں کہا. پاکیشیا کے خلاف کارروائی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ بلیک کرل پاکیشیا آزاد کرانسی لڑکی ہے. وہ جتنی کرانس سے محبت کرتی ہے اتنا ہی اسے پاکیشیا سے بھی لگاؤ ہے, اور اس کی تو ایک چھوٹی سی ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے. اس ڈیٹیکٹیو ایجنسی کے تحت وہ بھلا پاکیشیا کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ جولیا نے حید بھرے لہجے میں کہا. تم اس سے آخری بار کب ملی تھی؟ ایکس نے جولیا کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹے سے سوال کرتے ہوئے پوچھا. ایک سال پہلے جب آپ کے حکم سے ہم کرانس ایک سائنسدان کے خلاف مشن مکمل کرنے گئے تھے جو پاکیشیا سے غداری کرتے ہوئے پاکیشیا کا ایک اہم دفاعی فارمولہ لے کر کرانس فرار ہو گیا تھا. اس وقت میری اور عمران کی ایک ساتھ اس سے ملاقات ہوئی تھی اور بلیک گرل کے توسط سے ہی ہم اس خفیہ مقام پر پہنچ سکے تھے جہاں وہ سائنسدان چھپا ہوا تھا. میں اور عمران اس سائنسدان کو فارمولے سمیت پاکیشیا لے آئے تھے. مشن کے دوران ہماری بلیک گرل سے آخری ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد نہ میری سے ملاقات ہوئی اور نہ کبھی فون پر رابطہ ہوا ہے. جولیا نے کہا. 6 ماہ قبل بلیک گرل نے خاصی ترقی کر لی تھی. اس نے کرانس حکومت کے لیے بھی کام کیا تھا جس پر کامیابی ملنے کے بعد کرانس حکومت نے اس کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کو باقاعدہ سرکاری ایجنسی میں ضم کر کے اسے سرکاری ایجنسی کا چیف بنا دیا ہے اور اب وہ سرکاری طور پر کرانس کے لیے کام کرتی ہے. چیف ہونے کی وجہ سے بلیک گرل اب اپنی ایجنسی کے ذریعے ہر وہ کام کرتی ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو. اسے اگر کسی مسلم ملک میں مشن پر بھیجا جاتا ہے تو وہ اس ملک میں بھی کرانسی حکومت کے لیے کام کرتی ہے. مشن مکمل کرنے کے لیے وہ بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کی لاشیں گرانے سے بھی دریغ نہیں کرتی. شاید کرانس کی بڑی اور پاورفل ایجنسی کی چیف بننے کے بعد اس کا دماغ بدل گیا ہے اور مکمل طور پر کرانسی سی ہو کر رہ گئی ہے. اسے کرانس کے مفادات کے سوا اور کچھ عزیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران نے بھی اس سے قطعی طور پر لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا, ایکس نے تفسیر بتاتے ہوئے کہا. او, اس کا مطلب بلیک گرل کا دماغ کرانسی ایجنسی کی چیف بن کر ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہے اور وہ دوستوں اور دشمنوں کی تمیز کرنا بھی بھول گئی ہے, جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں ایسا ہی ہے, اور اب وہ پاکیشیا پہنچ رہی ہے. اگر وہ گل افشاں بن کر پاکیشیا آ رہی ہے تو ٹھیک, لیکن اگر وہ بلیک گرل کے طور پر یہاں آ رہی ہے تو پھر اس کا پاکیشیا آنا خالی علت نہیں ہو سکتا, اور ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ بلیک گرل کے روپ میں پاکیشیا آ رہی ہے تو کیوں, اور پاکیشیا میں ایسا کیا ہے جس کے لیے اسے پاکیشیا آنے پر مجبور ہونا پڑا ہے, ایکس ٹو نے کہا. یہ چیف, آپ بے فکر رہیں, اگر وہ گل افشاں بن کر آئے گی تو میں اسے یہاں ہر طرح کا پروٹوکول دوں گی, لیکن اگر وہ بلیک گرل بن کر یہاں آئی تو پھر میں اسے زیادہ دیر پاکیشیا میں نہیں رکنے دوں گی. اس کا پاکیشیا میں کوئی بھی مشن ہو, میں اسے کسی صورت میں بھی پورا نہیں ہونے دوں گی, اور میں بلیک گرل کے سامنے پاکیشیا کی سلامتی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن رہوں گی, چولیا نے کہا. تنویر کی ایئرپورٹ کے امیگریشن سیکشن میں کافی سلام دعا ہے, تم اس کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ اور ہر ملکی اور غیر ملکی فلائٹ چیک کرو. بلیک گرل بطور سیکرٹ ایجنٹ جب بھی آئے گی وہ میک اپ میں آئی ہی آئے گی, اس لیے تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے. کوشش کرنا کہ اس کی نگرانی اس طرح کی جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ تم اس کے پیچھے ہو, اور اگر وہ کسی بھی غیر معمولی سرگرمی میں ملوث دکھائی دے تو پھر تم اس کے سامنے آ جانا اور پھر اس کے خلاف جو بھی مناسب کارروائی کر سکتی ہو کرنا, ایکسو نے کہا یس چیف آپ بے فکر رہے، میرے ہوتے ہوئے بلیک گرل پاک ایشیا میں اپنا کوئی مشن مکمل نہیں کر سکے گی، ایسا ہی ہونا چاہیے، ایکسو نے کہا. چیف کراس میں بلیک گرل کی ایجنسی کا نام کیا ہے؟ بلیک گرل ایجنسی ہی نام ہے، ایکسٹو نے جواب دیا. اور پھر ایکسٹو نے اسے چند مزید ہدایات دیتے ہوئے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا. کیا پتا چلا ہے؟ عمران نے بلیک زیرو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. یہ کال کرانس کے شہر زینڈی سے کی گئی ہے، زینڈی کے ایک علاقہ میں فرسٹون کلب ہے، کال اسی کلب سے کی گئی ہے اور یہ نمبر گلفشاں کے نام سے ہے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا. گویا بلیک گرل نے کال اپنے ہی کلب سے کی تھی، عمران نے سوچتے ہوئے کہا. یہ بلیک گرل وہی ہے نا جس کی کرانس میں ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی تھی، اور پھر اس ایجنسی کی کامیابیاں دیکھ کر اسے سرکاری ایجنسی بلیک گرل میں تبدیل کر دیا گیا. ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا. اوہ، کیا بلیک گرل نے آپ کو کال کی تھی؟ ہاں، عمران نے کہا. پھر اس نے بلیک گرل سے ہونے والی باتوں سے بلیک گرل کو آگاہ کرنا شروع کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے، کیا بلیک گرل یہاں کسی مشن پر آ رہی ہے؟ ہاں، بلیک گرل کراس میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہیں. وہ اس طرح مجھے باقاعدہ فون کرے اور پاکیشی آئی، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی. مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بلیک گرل پاکیشی میں کسی مشن پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے. وہ انتہائی زیرک، چالاک اور ذہین لیڈی ایجنٹ ہے جو دوسروں کو احمق بنا کر اپنا کام کرنا جانتی ہے. کس وقت وہ کیا کر جائے اسے کچھ بعید نہیں. نہیں، مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ پاکیشی کسی مشن پر آ رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا. کیوں بھائی، تمہیں کیوں نہیں لگ رہا؟ کیا بلیک گرل پاکیشم کسی مشن پر نہیں آ سکتی؟ عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا. سیدھی سی بات ہے، وہ ٹاپ لیڈی ایجنٹ ہے اور ذہانت میں وہ کسی کی اپنے ہم پلہ بھی نہیں سمجھتی. وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے کہ آپ پاکیشیا کے مفادات کو غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ آپ کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے وہ خود اپنے مشن کے راستے میں ٹھوس دیواریں کھڑی کرنا چاہتی ہو، تاکہ مشن مکمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ٹف ہو جائے، اور وہ بھی انتہائی ٹف، بلیک زیرو نے کہا. اسی بات پر میری بھی سوئی اٹکی ہوئی ہے، اگر واقعی گلفشاں بلیک گرل کی حیثیت سے کسی مشن پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے تو پھر اسے کم از کم مجھے کال نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ خاموشی سے آتی اور مجھ سے بچ کر اپنا کام کرتی اور نکل جاتی، تاکہ مجھے اس کے آنے کی ہوا تک نہ لگتی. لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا. لیکن کیا؟ یہی کہ اس نے مجھے کال کیوں کی تھی اور اس نے کیوں کہا تھا کہ وہ یہاں آ رہی ہے؟ عمران نے کہا. ہو سکتا ہے کہ ان دنوں وہ فارغ اور محض تفریح کی غرض سے آ رہی ہو، بلیک زیرو نے کہا. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے پیارے، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ گلفشاں جب سے بلیک گرل ایجنسی کی چیف بنی ہے اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نجی کام کر سکے. پھر اس کا پاکیشی آنا اور وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آنا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. اگر اس نے کہا ہے کہ وہ آپ سے ملنے آ رہی ہے تو پھر آپ کو اس سے ایک بار مل لینا چاہیے. ایک بار وہ آپ کے سامنے آ گئی تو پھر آپ کے لیے یہ پتہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اگر اس کا مقصد پاکیشے کے خلاف کام کرنے کا ہوا تو آپ اسے آسانی سے روک بھی تو سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا. اس آفت کی پرکالا کو روکنا ناممکن ہے پیارے، اگر میں کہوں کہ عیاری کے معاملے میں وہ عمر عیار کی بھی خالہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی بے اختیار مسکرا دیا. اگر وہ عمر یار کی خالہ ہے تو آپ بھی تو عمر یار کے باپ ہیں، آپ کا بھلا ہوا یاری اور ذہانت میں کیسے مقابلہ کر سکتی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا. بہت خوب، میں ابھی شادی کرانے کے لیے ترس رہا ہوں اور تم نے مجھے عمر یار کا باپ بھی بنا دیا. اگر جولیا کو پتہ چلا کہ میں عمر یار کا باپ ہوں تو اسے میری اصل عمر کا علم ہو جائے گا اور وہ یہی سمجھے گی میں صدیوں پرانی روح ہوں، پھر وہ کر چکی مجھ جیسی روح سے شادی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. آپ نے یہ نمبر کیوں ٹریس کرایا تھا، بلیک زیرو نے پوچھا. کرانس کا ایک ایجنٹ پارگل جو بلیک گرل کے کافی نزدیک ہے، بلیک گرل اسے تقریباً ہر بات شیئر کرتی ہے، اگر پارگل سے بات ہوگی تو بلیک گرل کی پاکیشی آمد کی ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا. کیا وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا، بلیک زیرو نے پوچھا. ہاں، وہ میرا دوست ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا. عمران ایکس2 کو کرسی سے اٹھ کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، بلیک زیرو نے فون اٹھا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا. میں نے بلیک گرل کی آمد کا جولیا کو بھی بتا دیا، وہ چونکہ بلیک گرل کو خوب بخوبی جانتی ہے اس لیے میں نے اسے تنویر کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کی ہدایت دی ہے تاکہ وہ بیرون ملک سے آنے والی فلائٹس چیک کر سکے اور انہیں اس بات کا پتہ چل سکے کہ بلیک گرل کب اور کس روپ میں پاکیشیا آتی ہے. عمران نے بلیک زیرو کو جولیا سے کی ہوئی بات کی تفسیر بتاتے ہوئے کہا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اگر جولیا اسے بات کرے تو وہ اسے آسانی سے ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے، میں انہیں ہینڈل کر لوں گا بلیک زیرو نے کہا. عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا. یس، ریڈ لائن اٹینڈنگ، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک بلاہٹ بھری آواز سنائی دی.
چڑیا گھر کے سرخ شیر ہو یا کسی سرکس کے رنگ کیے ہوئے شیر ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او کون ہو تم؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ ارے ارے اتنا سخت لہجہ؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم جیسے سرخ شیر کو سرکس والوں نے پکڑ کر سدھار لیا ہوگا اور تم نے دھاڑنے کی بجائے بکریوں کی طرح بلانا شروع کر دیا ہوگا، عمران نے کہا۔ او کہیں تم علی عمران تو نہیں بول رہے ہو؟ دنیا میں ایک ہی آدمی جو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، اس بار ریڈ لائن نے حیض بھرے لہجے میں کہا۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا، اگر ابھی تک تم میری طرف سے کنوا رہے ہو اور بلیک گرل کے سامنے تمہاری دال نہیں گلی ہے تو اس دال کو میرے لیے چھوڑ دو، میں اسے گلا بھی لوں گا اور نگل بھی لوں گا، عمران کی زبان چل پڑی۔ عمران؟ او تم واقعی عمران بول رہے ہو؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ عمران مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے اب تک بھول چکے ہوگے، اس بار ریڈ لائن کے لہجے میں بے پناہ شگفتگی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں تمہیں؟ تمہاری دوست بلیک گرل جسے اپنانے کے لیے میں پاگلوں کی طرح صحراؤں میں اور بیابانوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، مگر نہ صحراؤں میں مل رہی ہے نہ بیابانوں میں، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو تم سے بات کر کے بلیک گرل کو اپنے نام رجسٹر ہی کرا لوں، کیونکہ تم اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس کی قربت حاصل نہیں کر سکے ہو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف بھرپور کہہ کی آواز سنائی دی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بلیک گرل کی وجہ سے خاموش ہوں، اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ میں نہ جانے کب کا اس سے شادی کر چکا ہوتا، ریڈ لائن نے کہا۔ چلو اگر تمہارا اس سے شادی کا چانس نہیں بنتا تو تم اپنی ساری جائیداد وراثت کے طور پر مجھے دے دو، پھر دیکھنا کس طرح بلیک گرل میرے پیچھے بھاگی چلی آتی ہے، عمران نے کہا۔ تو ریڈ لائن ایک بار پھر ہنس پڑا۔ وراثت میں تمہیں صرف قرض خواہوں کی طویل فہرست ہی وصیت نامے مل سکتی ہے، بولو بھیج دوں؟ ریڈ لائن نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بھیج دو، بلکہ ساتھ تم بھی آ جاؤ، ریڈ لائن کی کھال بہت مہنگی بکتی ہے، میں تمہاری کھال اتار کر تمہارے سارے قرض بھی اتار دوں گا اور مجھے لمبی رقم بھی مل جائے گی، عمران نے کہا۔ تو ریڈ لائن ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن میں نے اپنی کھال کا بیمہ نہیں کرایا ہے، کہو تو کرا لوں تاکہ بیمے کی رقم بھی تمہیں مل جائے اور تم زندگی بھر بلیک گرل کو میرے بیمے کی رقم پر عیش کرا سکو، ریڈ لائن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بار عمران بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کھال کے ساتھ اپنی دم کا بھی بیمہ کرا لینا، سنا ہے کھال سے زیادہ مالیت دم کی بیمہ پالیسی کی ہوتی ہے، عمران بھلا آسانی سے کہاں بات آنے والوں میں سے تھا۔ دوسری طرف سے لیڈ لائن کا بھرپور کہہ کہا گونج اٹھا۔ تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، ورنہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ تم بنا مطلب کے کسی کو اپنی مونچھ کا بال بھی نہیں دیتے اور نہ بغیر مطلب تم کبھی کسی کو فون کرتے ہو، ریڈ لائن نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں مونچھیں نہیں رکھتا، اگر کہو تو میں شیو کر کے مونچھوں کے سارے بال تمہیں گفٹ کر دوں، عمران نے کہا، اور ریڈ لائن ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اچھا بتاؤ کیسے یاد کیا ہے مجھے؟ ریڈ لائن نے مسلسل ہنستے ہوئے کہا۔ بار بار بلیک گرل کا نام لے رہا ہوں، ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ اوہ تو کیا تمہیں بلیک گرل کی مصیبت کا علم ہو گیا ہے؟ ریڈ لائن نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ مصیبت کیا مطلب؟ کیسی مصیبت؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ بلیک گرل ان دنوں شدید مصیبت میں ہے عمران، اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی پھر رہی ہے، ریڈ لائن نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ٹیلی فون کا لاؤڈر بٹن آن کر رکھا تھا، بلیک زیرو ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ حیرت ہے، بلیک گرل جو خونخوار شیرنی ہے، ایسی خونخوار اور شادر شیرنی کسی سے جان بچانے کے لیے بھاگتی پھر رہی ہے، یہ تم بلیک گرل کے بارے میں ہی بتا رہے ہو نا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ لگتا ہے کہ تمہیں بلیک گرل کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس کی جان واقعی خطرے میں ہے عمران، پچھلے ماہ اس نے ایک مسلم ملک کے خلاف مکمل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کرانسی حکام کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب کسی بھی مسلم ملک کے خلاف کوئی مشن پورا نہیں کرے گی، جس کی پاداش میں اس کی ایجنسی کو ختم کر دیا گیا تھا اور بلیک گرل سے اس کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے تھے۔ میری اطلاعات کے مطابق بلیک گرل کو کرانس تک محدود کر دیا گیا تھا اور اسے نقل و حرکت سے کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا، بلیک گرل اپنے کلب تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، پھر ایک دن اچانک اس کے کلب پر حملہ کیا گیا، حملہ آوروں کا ٹارگٹ بلیک گرل ہی تھی، لیکن بلیک گرل وہاں سے بچ نکلی، چونکہ اس کے پاس کرانسی حکام کے بہت سے اہم راز تھے، اس لیے اعلیٰ حکام نے بلیک گرل کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سرکاری ایجنسی کو حکم دیا تھا کہ وہ بلیک گرل کو تلاش کریں اور وہ جہاں بھی دکھائی دے اسے گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ بلیک گرل کو کرانس میں ایک دو جگہ دیکھا گیا تھا، اسے ایجنسیوں نے ہلاک کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی تھی، لیکن بلیک گرل ان کے ہاتھ نہ آ سکی تھی، بلیک گرل اب بھی لاپتہ ہے، سرکاری ایجنسیاں اسے خون خوار کتوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، جس روز ہم سرکاری ایجنسیوں کے سامنے آ گئی وہ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیں گے۔ بلیک گرل کو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس نے مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اس کی حفاظت کا مستقل بندوبست کر سکتا تھا، لیکن دوسری طرف سے لینڈ لائن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بریگر نے کسی مسلم ممالک کے خلاف مشن مکمل کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو سرکاری ایجنسیز کی جشان کی دشمن ہو گئی ہیں, عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں, کرانسی حکومت بلیک گرل کو خفیہ مشن پر بلغاریا بھیجنا چاہتی تھی تاکہ وہ بلغاریا کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے, لیکن بلیک گرل جانتی تھی کہ اگر اس نے بلغاریا کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا تو بلغاریا میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ افراد رکمہ اجل بن جائیں گے. بلیک گرل گو کہ کرانسی حکام کے تابع تھی اور وہ حکام کے کہنے پر مسلم ممالک کے خلاف بھی کام کرتی رہی تھی, لیکن اس بار اسے جو مشن دیا جا رہا تھا اس سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا جو بلیک گرل نہیں چاہتی تھی. اللہ نے کہا, کیا تم جانتے ہوئے بلیک گرل اس وقت کہاں ہے؟ نہیں, میں نے کہا نا, اگر مجھے اس کا پتہ ہوتا تو میں اسے اپنے پاس مشکل طور پر حفاظت میں رکھ سکتا تھا. میں نے اسے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن مجھے ایسے اشارے ملے جن سے پتہ چلا ہے کہ بلیک گرل خفیہ طور پر کلاس سے نکل چکی ہے. وہ کہاں گئی ہے اس کا آج تک مجھے بھی کچھ علم نہیں ہو سکا. کیا تم نے اس کا کلب چیک کیا ہے؟ ہاں, میں کئی بار اس کے کلب جا چکا ہوں. وہاں اس کی دور کی رشتہ دار نینسی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی نہیں جانتی کہ بلیک گرل کہاں ہے. حیرت ہے, بلیک گرل تم جیسے شرخ شیر سے بھی نظر بچا کر نکل گئی ہے. تم تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے, پھر وہ تم سے چھپ کر کلان سے کیسے نکل گئی؟ عمران نے کہا. میں ہزار آنکھیں رکھتا ہوں, اس کے باوجود بلیک گرل میری نظروں سے بچ کر نکل گئی. اس پر مجھے واقعی خود پر بھی حیرت ہے اور بلیک گرل پر بھی فخر ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایسی ہے کہ مجھ جیسے انسان کو بھی بچہ دے سکتی ہے, اس لیے تو میں اسے پسند کرتا ہوں, ریڈ لائن نے کہا. تو کیا اب تم نے اس کی تلاش ختم کر دی ہے؟ عمران نے کہا. نہیں, تلاش تو میں اسے اب بھی کر رہا ہوں, لیکن وہ تو قرآن سے ایسے غائب ہو گئی ہے جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو, ریڈ لائن نے کہا. کیا تم بتا سکتے ہو کہ قرآن کی اس وقت کون کون سی ایجنسیاں بلیک گرل کے پیچھے ہیں؟ عمران نے پوچھا. ہاں, میرے پاس ان سب کی معلومات ہیں کہ کون کون بلیک گرل کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن تمہیں اچانک بلیک گرل کا خیال کیسے آ گیا اور تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریڈ لائن نے ہیلتھ بھرے لہجے میں کہا. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, عمران نے گنگناتے والے انداز میں کہا. کیسی پردہ داری؟ مجھے نہیں بتاؤ گے, ریڈ لائن نے کہا. وقت آنے پر بتا دوں گا پیارے, اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا. مجھے تمہاری یہی باتیں پسند نہیں ہیں, اپنے مطلب کی تم ہر بات پوچھ لیتے ہو اور جب تم سے کچھ پوچھا جائے تو تم کنی کترا جاتے ہو, ریڈ لائن نے جیسے منہ بنا کر کہا. شکر کرو گے صرف کنی کترا کر گزر جاتا ہوں, اگر کچھ اور ہوتا تو صرف تمہارے ناک کان تک کتر کر نکل جاتا, عمران نے مسکرا کر کہا اور دوسری طرف ریڈ لائن ایک بار پھر ہنس پڑا. اگر تم بلیک گرل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتاؤ, عمران, میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں, اور کچھ نہیں تو مجھے صرف اتنا ہی بتا دو کہ کیا وہ زندہ ہے یا وہ کسی سرکاری ایجنسی کا نشانہ بن چکی ہے, ریڈ لائن نے منت بھرے لہجے میں کہا. اگر وہ کسی شکاری کا شکار بن گئی ہوتی تو اس کی لاش کے ساتھ اسے مارنے والے شکاری کا بھی تمہیں علم ہو گیا ہوتا, عمران نے کہا. اور ہاں, اسی لیے تمہیں ان تمام ایجنسی پر نظر رکھے ہوئے جو بلیک گرل کے پیچھے ہیں, ریڈ لائن نے کہا. تو پھر اس کی فکر چھوڑ دو, جہاں بھی ہے ابھی خیریت سے, عمران نے کہا. اوہ, تمہارا یقین بھرا انداز اس بات کا غماز ہے کہ اس کی تم سے بات ہوئی ہے, ریڈ لائن نے کہا. ہو سکتا ہے, عمران نے مبہم انداز میں کہا. اوہ, اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب مجھے یقین ہے کہ کرانسی ایجنسیاں تو کیا دنیا بھر کی ایجنسیاں بھی اسے تلاش کریں تب بھی وہ تمہاری تحویل میں موجود بلیک گرل تک نہیں پہنچ سکتی, ریڈ لائن نے کہا. ارے ارے, میں نے کب کہا ہے کہ بلیک گرل میرے ساتھ ہے؟ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ بلیک گرل اپنی جان بچانے کے لیے پاکیشا میرے پاس پہنچ چکی ہے, عمران نے کہا. اور اگر وہ تمہارے پاس نہیں آئی ہے تو پھر کہاں چلی گئی ہے؟ ریڈ لائن نے ایک بار پھر فخر مند ہوتے ہوئے کہا. تمہیں کہا ہے نا کہ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے, تم بس ان ایجنسیوں پر نظر رکھو جو بلیک گرل کے پیچھے ہیں, شاید ان کے ذریعے تمہیں بلیک گرل کا کوئی سراغ مل جائے, اور اگر ایسا ہوا تو تم مجھے بھی انفارم کر دینا تاکہ تمہاری طرح میں بھی اس کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکوں, عمران نے کہا. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا, ریڈ لائن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. عمران نے ریسیور کریلے پر رکھ دیا, اس کے چہرے پر سوجے بچار کے تاثرات نمایاں تھے. حیرت ہے, بلیک گرل نہ صرف کرانس بلکہ اپنے کلب میں ہی موجود ہے, پھر اس کی وہاں موجودگی سے کرانسی ایجنسیاں اور ریڈ لائن بے خبر کیسے ہیں؟ آپ کے فلیٹ پر بلیک گرل نے کلاس سے اور اپنے ہی کلب سے کال کی تھی, بلیک گرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. بلیک گرل ریڈ لائن اور کرانسی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے اپنے کلب میں ہی چھپی ہوئی ہے اور وہ سب اسے باہر تلاش کر رہے ہیں, عمران نے کہا. اگر بلیک گرل کو جان کا اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر اس نے کلب سے آپ کے فلیٹ میں ڈائریکٹ کال کیوں کی تھی؟ اس کے پیچھے سرکاری ایجنسیاں ہیں جو اس کی فون کال ٹریس کر کے اسے آسانی سے اس کا پتہ لگا سکتی ہیں, بلیک گرل نے کہا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, بلیک گرل نے مجھ سے نہایت اعتماد بھرے انداز میں بات کی تھی, اس کے لہجے سے اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ سرکاری ایجنسیوں سے بچنے کے لیے پاک ایشیا آ رہی ہے, عمران نے کہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ بلیک گرل نے کال کہیں اور سے کی ہو اور مخصوص ٹریکنگ سسٹم کو داج دینے کے لیے اس نے کال کلب کے نمبر پر باؤنس کی ہو تاکہ سرکاری ایجنسیاں یہی سمجھے کہ وہ کلب میں ہی موجود ہیں. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. پاک ایشیا میں رہنے والا سافٹ ویئر انجینئر اپنی کال کو باؤنس کرتے ہوئے یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ ایک وقت امریکہ کلانس گریٹ لینڈ یا پھر قبرستان سے بات کر رہا ہے جبکہ وہ پاک ایشیا میں ہی ہوتا ہے. بلیک زیرو نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. یہ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہوتا نظر آ رہا ہے. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بلیک گرل کسی سرکاری مشن پر پاک ایشیا رہنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن اسے تو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی ملک کی سرکاری ایجنسیوں سے جان بچانے کے لیے بھاگتی پھر رہی ہے. عمران نے کہا مجھے تو دال میں کالا لگ رہا ہے. بلیک زیرو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا تمہیں صرف دال میں کالا لگ رہا ہے جبکہ مجھے تو ساری دال ہی کالی دکھائی دے رہی ہے. عمران نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے وہ نہیں جو ریڈ لائن نے بتایا ہے. بلیک زیرو نے کہا ہاں میرے خیال کے مطابق ریڈ لائن کو بلیک گرل کے بارے میں جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ غلط ہیں. یا تو اسے جان بوجھ کر مس گائڈ کیا جا رہا ہے یا پھر ریڈ لائن کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اگر بلیک گرل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو سرکاری ایجنسیاں اس تک پہنچ سکیں. عمران نے کہا لیکن کیوں بلیک گرل کے پاس آخر سے کون سے راز ہیں جس کے لیے کرانسی حکومت ہر حال میں اسے قتل کرا دینا چاہتی ہے. بلیک زیرو نے کہا کچھ تو ہے ورنہ بلیک گرل اس طرح سرکاری ایجنسیوں سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر کلاس کی 10 ایجنسیاں بھی ادھرائیں تو بلیک گرل اکیلی ان سب کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہے اور بلیک گرل کسی سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں وہ سامنے آ کر وار کرنا جانتی ہے. عمران نے کہا تو کیا آپ کے خیال میں بلیک گرل کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ کسی بھی سرکاری ایجنسی کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتی اور اس لیے وہ اس طرح چھپی ہوئی ہے. بلیک زیرو نے کہا ہاں یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بلیک گرل خود کو اب تک چھپائے ہوئے ہے اور اس نے ریڈ لائن سے بھی رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے ریڈ لائن سے کسی بھی ذریعے سے رابطہ کیا تو سرکاری ایجنسیاں اس تک آسانی سے پہنچ جائیں گی چاہے وہ ریڈ لائن کو مختلف علاقوں سے کال باؤنس کر کے کرے تو اسے یقین ہوگا کہ کرانسی ایجنسیاں اس کی باؤنس ہونے والی کال چیک کرنے کے لیے ریڈ لائن کی کمیونیکیشن سسٹم پر نظر رکھی ہوگی جبکہ کرانس سے باہر مجھ سے رابطہ کرنے کی صورت میں وہ کال باؤنس کر کے سرکاری ایجنسیوں کو چکمہ دے سکتی ہے. عمران نے کہا پارٹ 1 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. مزید واقعات کے لیے ملاحظہ کیجیے پارٹ 2.